ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السطہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقید و طرح احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 سے متعلق چند ضروری باتیں اور چند ضروری موضوعات گزشتہ تقریباً کئی درسوں کے اندر اس کا خلاصہ، تاریخ انسانیت، دین کی ضرورت، توحید اور دین، قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے ضروری معلومات، وہ ساری ایک پوری بحث اس آیت نمبر 1 سے مستفاد تھی، وہ آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کی گئی. آج الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 2 مکمل اور آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق اور معاشرتی زندگی سے متعلق چند ضروری احکامات یہاں بیان کیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا سورۃ النساء کی تاریخ کے حوالے سے کہ یہ کب نازل ہوئی ہے، تو میں نے وہاں پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ اجلہ اکابر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ 3 ہجری سے شروع ہوئی ہے، 4 ہجری کا آخر اور 5 ہجری کی ابتدا، اس کے درمیان جو حالات ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اس کا زمانہ نزول تو یہی ہے، سال سوا سال کے درمیان کی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ دستور ہے، ابھی ابھی مملکت اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ مارج وجود میں آئی ہے، اور اس کو ریاض پر سب سے پہلی اسلامی سلطنت اپنے شان و شوکت کے ساتھ دین سماوی کے تمام احکام کے رائج ہونے کے ساتھ اور حدود اللہ اور فرمان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق، اور اس میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس وقت اس مملکت کے سربراہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمامی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، ایمانی، نظریاتی مسائل کو براہ راست اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو گویا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی. یہاں پر کل میں نے تاریخ یہود پر بھی آپ کے سامنے، یہودیوں کی تاریخ پر ایک مختصر اور اس میں جو ضروری باتیں تھی وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی کہ یہودیوں سے لڑائی ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے آپ جتنا معاہدہ کر لیں، یہ قدرت کو منظور ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے کل ایک لمبی تاریخ یہودیت کی پیش کی تھی کہ یہ کہاں سے آئے، کس طرح بسے، حضور سے ان کو کیا بغض تھا، سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقابلہ مدینہ منورہ میں کس طرح کیا، کتنے حساس جگہوں سے انہوں نے اسلام کو ڈیمیج کرنے کی اور اسلام کی اس عمارت میں شغاف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو سید عالم کا صبر و تحمل تھا کہ جو یہ عمارت اسلام بچ گئی، ورنہ ان کے منافقانہ اور بظاہر مخلصانہ، جس کو مخلصانہ عمل کہتے تھے، ہر انسان کہتا یہ بڑا مخلص ہے، لیکن وہ منافقانہ گویا کہ ریشم کے کپڑے میں خنجر کو لپیٹ کر گویا کہ جو اسلام کے سینے میں پیوستہ کرنا چاہ رہے تھے، جو بظاہر حسن والا تھا، نرمی والا تھا، لیکن اندر سے جو وہ سختی کے طور پر اسلام کو کاٹنا چاہ رہے تھے، یہ کوئی کم سازش تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے صحابہ کی صورت بنا کر چند لوگوں کو صحابہ کے مجمع میں چھوڑ دیا تھا؟ یہ کتنی خطرناک سازش تھی. میں اس پر صرف ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سازش کو مزید اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ بات آگے کی آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ جس معاشرے میں اور جس فضا میں یہ آیت کا نزول ہو رہا ہے، اگر اس کے جغرافی حقائق اور اس کی نفسیاتی ضروریات اور اس کے پیچھے موجود نفسیاتی حالات کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو اس آیت کی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، اور ان حالات کے ذریعے ہماری ایمان کی پختگی کا بے شمار مواد اور ثمرہ اس کے اندر موجود ہے. سورہ منافقون قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ منافقون گویا کہ موجود ہے. اس میں ایک واقعے کی گویا کہ بہت ہی لمبی ایک تفصیل بھی موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے آغوش میں لے کر پالا ہے، جس طرح ماں بچے کو بالکل اپنے سینے سے لگاتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ضرر اور کوئی مہلک مرض، کوئی متعدد مرض، کوئی خطرناک جانور، رینگتا ہوا کوئی کیڑا بچے کے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے، ماں کی ممتا سے کئی گنا زیادہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور اسلام سے وابستہ مسلمانوں کو اپنے دامن سے قریب کیا. اور یقیناً میرے دوستو، انبیاء کی ذات پر بے شمار باتیں لکھی گئی ہیں. اس میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں وصف کیا ہوتا ہے، کبھی یہ موضوع رہ گیا تھا لیکن میں اس پہ دو جملے عرض کر دیتا ہوں. اس آیت سے متعلق ضروری باتیں ہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ النساء کا درس رکھا تو اس میں انقلابی پہلو کو شامل رکھا ہے، اس حوالے سے یہ باتیں اس کے لیے سپورٹ اور بنیاد بنتی ہے. سوال ہوتا ہے کہ نبی کے اندر ایک وصف کیا ہوتا ہے، کمال کی کیا بات ہوتی ہے اس کی ذات کے اندر کہ جس کی بنا پر دل خود کھینچ جاتا ہے اس کی طرف یہ نبی ہے. تو اس کے ذات کے اعتبار سے تو بے شمار صفات ہیں، ان میں سب سے بڑی صفت علم ہے. علم ہے نبی کا جو اللہ کی جانب سے نبی کے دل پر اترتا ہے، لیکن اظہار کے لیے کہ جو نبی اپنی ذات سے پیش کرتا ہے اس میں کیا چیز ہے، تو وہ تحمل ہے، وہ بردباری ہے. نبی کی ذات کی جو بردباری ہوتی ہے، جو طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، یعنی نبی اللہ کے حکم کے نزول کا اور اللہ کی جانب سے پیش قدمی کے کسی بھی بات کا منتظر ہوتا ہے. اب دیکھیں 13 سالہ زندگی مکی جو حضور نے گزاری ہے، بڑے سے بڑا بہادر اور بڑے سے بڑا منصف مزاج آدمی نہیں رک سکتا تھا کہ جس معاشرے میں اس کی عزت ہو، ایک عالی خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہو، سب اس سے روح گردانی کر دیں، سب اس سے منہ موڑ لیں، اس کے راستے میں کچرا پھینکے، اسے قتل کرنے کی کوشش کریں، اس پر نہ جانے کون سے غلیظ الزامات لگائیں اور اس کا دل دکھانے کے لیے یہ حرکت کریں کہ قریب سے قریب جس سے اس کے دل کو سخت قسم کی ٹھیس پہنچے، کوئی حرکت اس میں سے جانے نہ دیں، تانا زنی، بازار میں نکلے تو اوباش قسم کے لونڈے کھڑے ہو کر آوازیں کس رہے ہوں اور وہ پاکیزہ شخصیت گزر رہی ہو، تو کبھی تو بندہ جذبات میں آ کر کسی کا گریبان پکڑ لیتا ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو میرے بارے میں. لیکن یہ 13 سالہ زندگی آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ رب کے حکم کے منتظر اللہ نے فرمایا کہ محبوب فصبر، آپ نے اس بات پر صبر کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے، یہی صبر انقلاب لائے گا اور یہی لوگ پھر آپ کے قدموں پر آ کر گریں گے. اور اس نصیحت پر نبی کا رک جانا اور اتنا بڑا عرصہ ہو گویا کہ اس پر کرنا، اور میں یہاں پر بات عرض کر رہا تھا کہ حساسیت کے اعتبار سے دیکھیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں جو سیدہ زینب، میں نے صحیح بخاری میں بھی ان کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کی سیڑھی آپ لیں گے تو اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ زینب نامی خواتین اسلام میں بہت ہی عالی کردار گزری ہیں۔ ایک تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی زینب ہے، ایک مولا علی کی بیٹی زینب ہے، جن کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے، دمشق کی مقدس سرزمین پر جو ان کا مزار مقدس ہے اور اس علاقے کا نام ہی زینبیہ ہے۔ اور وہ ہاشمی وہ عظیم خاتون کہ جنہوں نے یزید کے دربار کے اندر کھڑے ہو کر یزید کو للکارا تھا اور اتنا خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس سے یزید اور یزیدی سارے لشکر ان کے تعزیے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور یہ حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن مقدس سے یہ گویا کہ تولد ہوئی ہیں، اور کربلا کی سرزمین پر جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے ہیں تو پورے قافلے کی کمانڈ کو جس نے سنبھالا ہے وہ سیدہ زینب کبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو ان کا کربلا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے، جرت اور بہادری کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ سیدہ زینب جو ہے ایک بہت بڑا نام رکھتی ہیں تاریخ دنیا کے اندر، جہاں زینب کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک حضور کی بڑی صاحبزادی ہے زینب، اور ایک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ زوجہ ہے زینب بنت جہش، جو حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ازواج مطہرات میں گویا کہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چند شخصیات زینب کے نام سے بہت مشہور ہوئی ہیں۔ زینب کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ زینب کس کو کہتے ہیں۔ ایک معنی اہل لغت نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے جو یقیناً اسم بمسمہ، میرے آقا جب نام رکھے اپنی بیٹی کا زینب تو یقیناً سرکار نے نام تو پھر ایسے ہی رکھا ہوگا نا کہ جو اسم بمسمہ ہو۔ اور مولا علی اور سیدہ زہرا نے جب زینب نام رکھا تو یقیناً وہ نام تھا ہی تو ایسا کہ جو اسم بمسمہ ہو، کہ جو ذات کا یقیناً عین تعارف ہو۔ ایک کا نام مثال کے طور پر عبداللہ ہے لیکن وہ خدا کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو نام تو اس کا عبداللہ ہے لیکن شخصیت اس نام سے بالکل بیگانی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کا مطیع فرمان بردار بندہ ہے، تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اس کی ذات کا تعارف اس کے نام سے بالکل ٹھیک ہے، وہ نام اس کی ذات کے عین مطابق ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں قرض کر رہا ہوں، کسی شخصیت کو مخاطب نہیں کر رہا۔ تو زینب کے اعتبار سے علماء نے کئی معنی لکھے کہ زینب کا کیا معنی ہے۔ تو یہاں پر کئی معنوں کے ساتھ، خوبصورتی، حسن، جمال، یہ ساری باتوں کے ساتھ ایک معنی اس کے یہ لکھا ہے، زین کو الگ کیا ہے، اب کو الگ کیا ہے۔ اور اس کا معنی کیا کہ زینب اپنے باپ کی پسندیدہ، اپنے باپ کی پسندیدہ زینب۔ تو اب اس حوالے سے اگر اس نام کو آپ دیکھیں تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی صاحبزادی زینب کبریٰ، یہ نام ان کو بالکل خوب آتا ہے کہ واقعی میں اپنے باپ شیر خدا کی بالکل اس وہی تصویر ہے جو یزید کے ایوان کے اندر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، جو امام زین العابدین امام علی مقام کے بڑے صاحبزادے ہیں اور وہ بیمار تھے، مریض کربلا کہتے ہیں، اس وقت سارے قافلے کو جس نے سنبھالا ہے وہ سیدہ زینب۔ اور ان کے عربی خطبات کتابوں میں موجود ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کی زبان سے محمد رسول اللہ بول رہے ہیں۔ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے خطبات عربی جو آپ نے یزید کے دروازے پر کھڑے ہو کر یزید سے کہا کہ آج ہمارے سر پر دوپٹے نہیں ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے امتحان کی گھڑی ہے۔ اور یہ تمام حقائق کو جن لفظوں میں انہوں نے پہنایا ہے، یہ ساری حقیقت کو کربلا کی جن الفاظ اور فصیحانہ بلیغانہ کلام میں پھیلایا ہے، تو علماء نے لکھا کہ یقیناً اولاد کے اندر اپنے آبا و اجداد کی نعمتیں جاتی ہیں، یقیناً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی فصاحت، آپ کی گویا کہ صاحبزادی کہلانے والی آپ کی پوتی سیدہ زہرا کی گویا کہ صاحبزادی سیدہ زینب کبریٰ، آپ کی فصاحت سیدہ زہرا میں منتقل ہوئی اور سیدہ زہرا سے سیدہ زینب کبریٰ کے اندر منتقل ہوئی۔ اور یہی بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب، کہ زینب کا باپ مطلب یہی کہ باپ کی چہیتی، اپنے والد کے لیے خوبصورت تحفہ، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کبریٰ، وہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی اور اتنا سخت تنگ کیا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ گھر پر لا کر بچی کو چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے بتوں کے خلاف بولتے، ہم تمہاری بیٹی کو رکھتے ہی نہیں۔ یہ گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور ہر طریقے سے آپ کو زج پہنچائی گئی تاکہ آپ نفسیات کے اعتبار سے کمزور ہو جائیں اور جو بات آپ برملا کہتے ہیں وہ آپ سے چھٹ جائے، لیکن نبی کا وصف یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ جیسے بھی مصائب اس پر ڈالے جائیں تو وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یہی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، اس کی بردباری. اور آپ نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد چلے بھی گئے اور سیدہ زینب مکے میں ہی رہ گئی، اور حضور ان کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے. اور پھر وہ کس طرح مدینے پہنچی، اور ان کا وصال سن 9 ہجری میں ہوا مدینہ منورہ کے اندر. آج وہ جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہی ہیں، ان کی قبر مقدس پر ہمارا کروڑوں سلام پہنچے. ایک دفعہ ان کے سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ اپنی اس بچی کو گویا کہ سیدہ زینب کو مرحمت فرمایا تھا. وہ ساری باتیں تو میں نے پیش کر دی تھی، اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے. وہ سرکار اپنے صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہی فرماتے تھے کہ یہ میری بہت اچھی بچی ہے، اس نے اسلام کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کو اسلام کے لیے اسے بہت ستایا گیا ہے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کے لیے مشرکین نے گویا کہ بہت سی کوششیں کی، لیکن مدینہ منورہ میں آ کر یہودیوں نے صحابیوں کی شکل دھار کر چند لوگوں کو صفوں کے اندر ڈالا، اور کسی بھی طریقے سے اس کو توڑنے کی اور اس اتحاد کو پاش پاش کرنے کی گویا کہ کوشش یہودیوں نے اپنی جانب سے کی. غزوہ بنی مستلق ایک بہت مضبوط قسم کی جنگ رہی ہے. غزوہ بنی مستلق، سیدہ جویریہ کا آپ نے نام سنا ہے جو ہماری ماں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں تھے. سیدہ جویریہ وہ اسی خاندان کی شہزادی تھی، اور ان کے والد حارث اس قبیلے کے سردار تھے. غزوہ بنی مستلق کے بعد جب سرکار نے ان کو بلایا حارث کو، اور جب سیدہ جویریہ قیدی بنا کر لائی گئی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کسی ایک صحابی کے پاس قیدی بنا کر لائی گئی، متعدد نام اس میں آتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاندان کی عزت رکھنے کے لیے سیدہ جویریہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور سیدہ جویریہ نے نکاح کا پیغام قبول کیا. یہ بہت بڑی عزت سرکار نے مرحمت فرمائی. جب ان کے قبیلے کے جتنے لوگ صحابہ نے جن کو غلام اور باندیا بنایا ہوا تھا سب نے آزاد کر دیا، کہا کہ حضور یہ تو اب آپ کا سسرالی رشتہ ہو گیا ہے، اب ہم ان کے خاندان والوں کو کیسے قید رکھ سکتے ہیں؟ تو سب کو گویا کہ صحابہ نے آزاد کر دیا. ان کے والد جب قیدی بنا کر لائے گئے تو آنے سے پہلے انہوں نے حضور کی خدمت میں فدیہ لے آئے تاکہ حضور یہ لے کر میری جان بخش دیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ کیا لائے ہو، تو انہوں نے تقریباً 80 سے زیادہ اونٹ حضور کے دربار میں پیش کیے، یہ ہے، لیکن پسندیدہ چند سرخ اونٹ انہوں نے کسی ایک وادی کے اندر چھپا کے رکھے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا کہ حارث یہی لائے ہو یا اور کچھ ہے؟ کہا کہ حضور میرے پاس یہی تھا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. فرمایا اس گھاٹی کے اندر جو تم نے اتنے سارے اونٹ چھپا رکھے وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتا چل گئی؟ فرمایا جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اسی نے مجھے بتا دیا. تو اس وقت سیدنا حارث کے یہ جملے ہیں، یہ حضور کے علم نے انہیں صحابیت کے شرف بخشا ہے. صحابہ کی نمازیں اپنی جگہ تھی، ان کی استقامت اپنی جگہ تھی، لیکن کوئی صحابہ جو حضور کی بارگاہ میں تعظیم کے آداب بجائے لا رہے ہیں، کوئی صحابہ کی نماز کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی صحابہ کی جہاد کے واقعات کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے، کوئی صحابہ کی اس ادا کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہے جو حضور کے دربار میں پیش کر کے آ رہے ہیں، اور کوئی حضور کے علم کو دیکھ کر متاثر ہو کر مسلمان ہو رہا ہے. تو لہذا اسلام کی تبلیغ کو کسی ایک جگہ پر روک دینا یہ سازش ہے، اسلام ان ہر جہت کے ساتھ پھیلا ہے. اب دیکھیے حضرت حارث حضرت کب بنے؟ ایک مشرک شرک کے عقیدے سے وہ صحابیت کی شرط پر کب آئے؟ جب سرکار کے علم کا اظہار ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو انہوں نے ان کے یہ جملے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تلوار نے میرے علاقے کو فتح کر دیا، لیکن آپ کے علم نے میرے دل کو فتح کر لیا ہے، لہذا اب میں کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اس جنگ کے اندر سیدہ جویریہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ عقد سعید کے اندر آئی، سرکار نے ان کو شرف بخشا اور ازواج مطہرات کی صف میں ان کو شامل کیا، اور ان خواتین کے اندر ان کو شامل کیا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی ایک دم ان کا مرتبہ تمام خواتین زمانے کے سے بلند اور اعلیٰ ہو گیا. اس جنگ کے اندر یوں ہوا کہ حضرت عمر کے غلام. اب دیکھیں حساسیت آپ دیکھیں, یعنی ماں جس طرح بچے کو رات کے وقت بھی اوپر سلاتی, خود زمین پر کہ گرمی کے دن ہے, کوئی گویا کہ حشرات الارض میں سے کوئی کیڑا نہ آ جائے, کوئی مچھر نہ آ جائے, یہ نہ ہو جائے, تو ماں جس طرح بچے کو آغوش میں لے کر پروان چلاتی جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے, خود کو سنبھالنے نہ لگ جائے. میرے آقا پر کروڑوں درود و سلام ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو جوان کرنے کے لیے اپنے سینے سے اسلام کو پالا ہے, اور صحابہ کو اپنے سینے سے پالا ہے جب تک پورا دین ان کے لیے گویا کہ مکمل نہ ہو جائے, اور آج بھی گنبد خضرا میں رہ کر پوری امت کی دستگیری فرما رہے ہیں. حضرت گرامی آپ دیکھیں اس حساسیت کو کہ یہودیوں نے کہاں کہاں سے اسلام کو رخنا پہنچانے کی اور توڑنے کی کوشش کی ہے. حضرت عمر کا ایک غلام, اب غلام کالا حبشی غلام تھا اور وہ گویا کہ دیہاتی تھا, تو ایک نادان قسم کا آدمی تھا, تو وہ پانی بھر رہا تھا, وہ غلام تھا حضرت عمر کا. تو ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے جناب جو ہے کہ وہ اسے کہا کہ لا مجھے ڈول دے میں پانی نکالوں. تو انسان سے مخمصہ ہو گیا, تھوڑی سی بات ترک چل پڑی, تو یہ تو تھا ہی ایسا دیہاتی اور ڈھیٹ, یعنی ایک بدو آدمی تھا, اس نے ڈول اٹھا کر انصاری کے سر پہ مار دیا. جب مارا تو ان کا سر پھٹ گیا. جب سر پھٹ گیا تو یہودیت کو جو لیڈ کر رہا تھا اس وقت, اور مسلمانوں میں رہ کر جو مسلمانوں کی شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہا تھا, عبداللہ بن ابی جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا یہودیوں کا, اور سب سے بڑا عاشق رسول بن کر مسجد نبوی میں بیٹھتا تھا, پہلی صف میں آ کر بیٹھتا تھا, حضور کے ہاتھ چومتا تھا, پاؤں چومتا تھا, ساری باتیں تاکہ کسی طریقے سے پتہ نہ چلے کہ میرا یہ عمل صحابہ کے خلاف ہے, لیکن دل میں بغض مصطفی تھا, دل میں حضور کا بغض تھا. اور یہ میرے آقا کا کہیں بردباری ہے کہ جو دل کو دیکھ رہے ہیں وہ آگے سے اپنی ڈرامے والی حرکتیں دکھا رہا ہے, اور حضور کے سامنے اس کا پورا ضمیر روشن ہے, لیکن میرے آقا اس کو کچھ نہیں کہتے. یہ میرے آقا کا کتنا بڑا تحمل ہے. صحابہ کہتے حضور اجازت تو دیں, حضرت عمر نے کئی دفعہ کہا حضور اجازت دیں میں اس خبیث کی گردن مارتا ہوں. لفظ خبیث بھی ہے, ان یقتل هذا المنافق الخبیث, کئی دفعہ ذبی الخبیثہ کے بھی اس لفظ گویا کہ فرمائے. اور قرآن کی جو آیت اتری ہے کہ ماں کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, اللہ کی یہ رضا ہے, اللہ تو یہ چاہتا ہے محبوب کہ اللہ تم میں سے خبیث اور طیبوں کو الگ الگ کر دے. تو یہ خبیث سے مراد وہی یہودیوں کا طبقہ تھا جو مسلمانوں کے صف میں آ گیا تھا, اور طیب سے مراد سرکار کے سچے صحابہ تھے. اور اللہ نے آگے اس کو بیان بھی کر دیا کہ الگ کیسے ہوگا, فرمایا ہم تجھے بتائیں گے. کیسے بتائیں گے؟ اسی سے متصل آیت اتری ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء. محبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ دل کی باتیں ساری غیب ہے, لیکن ہم رسولوں کو بتاتے ہیں, کسی اور کو نہیں بتاتے ہیں. تو یہ پورا تسلسل جو ہے منافقین کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر گویا کہ نازل ہوا. یہ عبداللہ بن ابی جس نے دیکھیے ظاہری صورت کے اندر آپ کیسے پکڑیں گے اس کو, داڑھی اس نے رکھی, پگڑی اس نے رکھی, سب معاملات تھے. تو یہ ادھر قریب میں بھٹک رہا تھا, جب یہ لڑائی ہوئی تو یہ قریب میں بھٹک رہا تھا, تو اس کو پھر ایک موقع مل گیا. یہ موقعوں کی تلاش میں تو رہتا تھا. جمعے کی نماز کے بعد صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہونے والے مدینے کے, جو پیچھے صف میں بیٹھے ہیں, آگے صف میں تو مہاجرین صحابی وہ پہلے سے آ کر بیٹھے حضور کی سماعت, کیونکہ حضور کی زبان سے شریعت کا اجرا ہو رہا ہے, اس کو ایک ایک کو لے کر اپنے دل میں محفوظ کر رہے ہیں, آگے یہی حدیث کی صورت میں آگے بڑھے گا. تو یہ صحابہ کی پہلی صف میں آ کر بیٹھا ہوا ہے, اور حضور کے آنے کے ساتھ دس بوسی کرنا, حضور کی تعریف کرنا. تو جو پیچھے وہ نئے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حضور ان کو کچھ کہتے بھی نہیں ہے اور یہ حضور کی تعریف بھی کرتا ہے, تو یہ تو بہت بڑا عاشق رسول ہے. جمعے کی نماز جیسے ختم ہو تو یہ ایک ایک کو پکڑ کر اپنے مدرسے میں لے جائے جو اس نے بنایا ہوا تھا, ایک ایک کو پکڑ کر تنہائی میں لے جائے, اور کہا یہ جمعے میں تقریر تم نے نبی کی سنی؟ دیکھو بھائی اللہ پہلے ہے, یہ سارے خطبات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. یہ ان کا ذہن کنورٹ کیسے کرتا تھا؟ دیکھیے یہ پوری ایک فکر پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور یہ قرآن کے اندر موجود. کہ جی اللہ پہلے یا نبی پہلے؟ تو نیوٹرل مسلمان کہتا جی اللہ پہلے. تو کہا دیکھو یہ نبی نے ایسی ایسی باتیں کر دی, تو ان کے ایمان میں ضعف پیدا کرتا تھا, ان کے ایمان میں ضعف پیدا کرتا تھا. اور یہ باتیں صحابہ کو پتا چلی, لیکن سرکار علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں چپ ہو جاؤ, کچھ نہیں کرو, کچھ نہیں کرو, جب اللہ کا حکم ہوگا سارے کام خود ہی ہو جائیں گے, سب بہتر ہو جائے گا. اب جب یہ لڑائی ہوئی نا حضرت عمر کے غلام کی اور اس شخص کی, تو یہ قریب میں پھڑک رہا تھا. اس نے جب دیکھا کہ اس غلام نے, کیونکہ حضرت عمر تو مہاجر تھے, ہجرت کر کے آئے تھے, اور جس کو مارا وہ انصاری تھا, مدینے کا تھا, جب یہ غلام نے وہ ڈول اٹھا کر, یعنی وہ بالٹی نما ڈول اٹھا کر جب سر پر مارا, ان کا سر پھٹ گیا. عبداللہ بن ابی آ گیا, او ہو ہو ہو, یہ اچھا ہمارے علاقوں میں آ کر ہمارا کھا پی کر اب تم پکے مستنڈے ہو گئے ہو، تگڑے ہو چکے ہو، اب تم ہمارے ساتھ یہ حال کرو گے، ہمیں مارو گے؟ اور انصاری کے اندر برادری کے تعصب کو بھڑکانے لگا کہ دیکھو یہی وہ مہاجر تھے، جب یہ ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے تو ان کی اوقات اور حیثیت کیا تھی، تم اپنا گھر ان کو دیا، تمہاری اگر چار بیویاں تھیں تو دو کو تم نے طلاق دی تاکہ دو ان سے نکاح کر لے، تمہارے دو گھر تھے تو ایک گھر تم نے رکھا اور ایک گھر ان کو دے دیا، میں تم سے پہلے کہتا تھا یہ اجنبی لوگ تمہارے علاقے میں آ کر بسے ہیں، یہ تمہارے علاقے پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انصاری جو تھا وہ سادہ قسم کا مسلمان تھا، جو میں نے ابھی مثال آپ کے سامنے دی، اس کا ہربا اس پر چل گیا، اب اس نے شور مچایا، او میرے انصاری بھائیو آؤ، یہ دیکھو یہ مہاجر مجھے مار رہا ہے، یہ مہاجر کا غلام جو ہے یہ مجھے مار رہا ہے اور اس نے میرا سر پھاڑ دیا۔ اب ادھر سے انصار وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ جمع ہو گئے، اور ادھر سے مہاجر صاحبہ آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ خبر جب سید عالم کو پہنچی، میں تو بہت مختصر کر رہا ہوں یہاں پر اس لیے کہ مجھے آگے چلنا ہے، وہ واقعہ پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سید عالم کو جب خبر یہ پہنچی کہ میں نے جن کو اخوت اور برادری اور مواخات اور بھائی چارگی کا درس دیا، آج شیطان نے ان کو ایسا برگلا دیا کہ دست و گرباں ہو گئے۔ شیطان کا نمائندہ وہاں پر عبداللہ بن ابی موجود تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے نکلے، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی قدم مبارک میں نالین بھی نہیں تھی، سر پر امامہ بھی نہیں تھا، یعنی سرکار اتنی تیزی میں آئے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کے سرکار نے فرمایا کہ تم نے ابھی تک زمانے جاہلیت کی رسم ختم نہیں ہوئی، تم میں محمد الرسول اللہ موجود ہے اور تم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئے ہو۔ تو سرکار نے چند اور نصیحت فرمائی، دونوں طبقے شرمندہ ہوئے اور حضور سے کہا کہ اللہ سے کہیے کہ ہمارے اس گناہ پر ہمیں معاف فرمائے، یہ تو برادری تعصب تھا، اب اس خبیث نے بھڑکا دیا، اب یہ تو نفسیاتی چیز تھی، بھڑک گئی، ہم خیر کے پہلو کو کنٹرول نہیں کر پائے اور یہ چیز کرن ہمارے گویا کے غالب آ گئی۔ یا رسول اللہ بشر ہیں، انسان ہیں، غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیجئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کو درگزر کر دیا۔ یہ واقعہ تو یہاں پر چند لوگوں میں تھا، لیکن عبداللہ بھی ابئی آگ لگا کر بھاگ گیا تھا، اس نے پورے علاقے کے اندر گویا کہ شور مچانا شروع کر دیا تھا اور سارے معاملات کرنا شروع کر دیے تھے، اور جو اس وقت بکواس کر رہا تھا نا، تو قرآن نے پورے اس کے قول کو نبی پاک کو بتا دیا، اور آج بھی 28 پارے کے اندر سورہ منافقون جو قرآن کی 63 سورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے قول کو ذکر کیا، یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا جو انصاری تھے نا، جو نئے مسلمان تھے، کہا دیکھو یہ مہاجر نے تم کو مارا ہے نا، یہ اجنبیوں نے تم کو مارا ہے، اب بدلہ لے کر ہم چھوڑیں گے۔ اب بھڑکا رہا ہے ان کو، ہم بدلہ لے کر چھوڑیں گے، اس نے مارا کیسے، ہم بھی اس کا سر پھاڑیں گے۔ اور اس بڑبڑی بات کرتے کرتے اس کی زبان سے جو بکواسات نکلی ہے، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، محبوب اس نے یہ کہا، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ، اے ہمارے بھائیو سنو، اگر ہم مدینہ لوٹ گئے نا خیر سے واپس، لیخرجن الاعز من الاذل، تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے ہم۔ اس نے صحابہ کو یہاں تک کہ معاذ اللہ سید عالم کے لیے غلیظ جملے استعمال کی کہ ہم عزت والے ہیں، ان ذلیلوں کو ہم نے عزت دی، یہ قرآن کے اندر موجود ہے، میں قرآن پڑھا ہے آپ کے سامنے کہ لیخرجن الاعز من الاذل، کہ ہم گویا کہ عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے، یہ بات اس نے کی۔ اور اس وقت دیکھو شیطان اگر باپ ہو تو بیٹا حضرت موسیٰ کی صورت دھار کر پیدا ہو سکتا ہے، باپ کے اندر اگر فرعونیت ہو تو بیٹے کے اندر حضرت موسیٰ کا کمال ہو سکتا ہے۔ اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ صحابی تھے، انہوں نے اپنے کان سے یہ آواز سن لی، انہوں نے جا کے باپ کا گریبان پکڑ لیا کہ خبیث تو کہتا ہے کہ صحابہ جو آئے ہو سید عالم کے لیے تو نے یہ لفظ استعمال کیا ازل کا اور خود کے عزت کا، کہا دنیا تو بعد میں دیکھے گی، تو مدینے میں داخل ہو کر پہلے بتا دے مجھے۔ اب یہ مدینے کی سرحد پر تلوار لے کر کھڑے ہیں اور بڑے گویا کے جوش کے اندر کھڑے ہیں، اور کہ یہ آئے تو صحیح۔ اب گویا کہ اب دیکھیں اس نے ڈرامہ کیسے بدلا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں داخل ہوئے تو پیچھے پیچھے یہ بھی گھس کر آ رہا تھا کہ میں بھی ساتھ میں داخل ہو جاؤں، بیٹے کی جب تلوار دیکھی تو رونا چیخنا شروع کر دیا، لوگوں کیا زمانہ آ گیا، اب بچوں کو باپ کا ادب بھی نہیں رہا، یہ میری سفید داڑھی ہے اور یہ میرا بیٹا مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے، یہ کیسا دین ہے کہ جس میں باپ کو قتل کرنا جائز ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی بات سنی، اس سے پہلے کہ ایک اور فتنہ ہوتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اور برداشت کیا اور عبداللہ کو سمجھایا کہ چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، اس کو رفا دفا کرو، وقت آئے گا یہ وقت پر ہی گرے گا۔ اب یہ گویا کہ بہت لمبا شور کر رہا ہے، سرکار نے اس واقعے کو بھی گویا کہ درگزر فرمایا، اور جب آگے تحقیق ہوئی کہ اب کیا ہوگا. تو حضرت زید بن ارقم صحابی موجود تھے اور دیگر اور صحابی تھے جو مدعی بنے. انہوں نے کہا حضور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے مہاجر مخلصین صحابہ کو معاذ اللہ لفظ ذلیل سے یاد کیا ہے. سکالی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا, آؤ اور بتاؤ تم نے یہ بات کی ہے, تم نے یہ کہا ہے. اس نے کہا حضور یہ تو نوجوان لڑکے ہیں جو اس میں باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھو سارے پینترے اس کو آتے تھے, نرمی کے سارے پینترے اس کو آتے تھے. کہنے کا حضور یہ تو جوان ہے, یہ تو جوش میں بات کر رہے ہیں, میری سفید داڑھی ہے, بھلا میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ یہ بکواس اس نے کی اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی, محبوب تیرے صحابہ سب کہہ رہے ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل. یہ سورہ منافقون کی آیت اتر گئی. محبوب انہوں نے کہا, اس نے کہا تھا کہ جب ہم گویا کہ مدینے پہنچ جائیں گے تو ضرور بہ ضرور ہم عزت والوں کو نکال دیں گے, عزت والوں سے نکال دیں گے, ان ذلیلوں کو باہر کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا, محبوب یہ خود ذلیل ہے. وللہ العزت ولی رسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. محبوب عزت تو اللہ کی ہے, عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے, عزت تو رسول کے غلاموں کے لیے ہے, لیکن منافق ان کی عزتوں کو کبھی نہیں جانتا. تو یہ کتنے خطرناک وار گویا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے کیے. اور جب یہ مردار ہوا, مر گیا, جب یہ مر گیا تو سرکار کو جب خبر آئی کہ عبداللہ بن ابی اپنی موت مر گیا, اور حضور اس کو اپنے ہاتھ سے مارنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ شور ہو جائے گا, اسلام ابھی ابھی تیار ہو رہا ہے اور اس نے پہلے سے دیوار بنا لی تھی, اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے ماریں گے نہیں, اس لیے کہ اس نے پہلے افواج پھیلا دی تھی کہ یہ بھائی مسلمان عجیب مذہب ہے ان کا, یہ اپنے کلمہ بھی پڑھواتے ہیں پھر مارتے بھی ہیں. تو اس بات کے اس نے اتنا پروپگنڈا کر دیا تھا کہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ حضرت عمر کو اجازت دی جائے کہ اس کی گردن مار دی جائے. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسلام اور اسلام کے تشخص کو تحفظ دینے کے لیے اس کو ایک عرصے تک برداشت کرتے رہے. جب یہ مر گیا صحابی دوڑتے ہوئے کہنے کہ حضور عبداللہ بن ابی مر گیا. یہ کہنا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت سجدہ شکر کے لیے آپ نے سجدہ فرمایا اور اللہ کی تسبیحات بلند کی اور صحابہ سے کہا مبارک ہو تمہیں, میری امت کا فرعون مر گیا. کہ بنی اسرائیل کا فرعون وہ تھا جو حضرت موسیٰ کے مقابلے پر آیا تھا, میری امت کا فرعون یہ تھا جو اتنا شاطر اور چالاک تھا کہ اس کو مارنے کے لیے اللہ کی قدرت پر اس کو گویا کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یعنی اس نے ہر قسم کے میٹھے انداز کے پینترے جمع کر لیے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید جب جوش میں آ جاتے تو سرکار کہتے ہیں نہیں نہیں مار تو تم اس کو دو گے لیکن اس کے بعد جو غلط فہمیاں بڑھے گی اور اس کے بعد جو انتشار ہوگا, تو پہلے تو ہم نے 13 سال اور یہ اتنا عرصہ جو گزارا ہے, اب تو اسلام اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا, ابھی تو ہم سڑک پر چل پڑے ہیں, ابھی سے اگر خرابیاں آ گئی تو بے شمار مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کو گویا کہ سرکار نے اسی حال پر چھوڑا اور وہ واصل جہنم ہوا. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ منافقین جو ہے وہ در کے اسفل ہوں گے, جہنم کے سب سے نیچے طبق کے اندر پڑے ہوں گے. تو یہ جنگ حالات سورۃ النساء ان حالات کے اندر گویا کہ نازل ہوئی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے اور کارنامے آپ سمجھ چکے ہوں گے. تو یہودیوں سے جنگ ہماری کبھی ختم نہیں ہوگی, چاہے زرداری صاحب معاہدہ کریں, چاہے کوئی اور حکومت معاہدہ کرے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اور اگر یہ ختم ہو گیا تو ایمان اور کفر کا تعارف کیسے رہے گا, خیر و شر رہے گا کیسے؟ میں آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں یہودی پوری تیاری کریں گے, یہاں تک کہ جب دجال آئے گا تو دجال کا ساتھ کون دے گا؟ یہودی دیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ دجال کو پروموٹ کرنے والے یہودی ہوں گے, اس کو سر پر بٹھا کر اسلام کے خلاف لیڈر بنانے والے یہودی ہوں گے. اور اس وقت ان کے زور کو توڑنے کے لیے اس سرزمین پر حضرت امام مہدی اپنی گویا کی ہدایت کا اعلان فرمائیں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہرم سے زمین کی طرف تشریف لائیں گے. اور اس وقت حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مل کر یہودیت کا اور دجال کا مقابلہ کریں گے. وہ آگے تاریخ قیامت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. لیکن حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے مسلمانوں کی ایمان کی بقا کب ہوگی؟ کہ جب تک وہ اسی تاریخ کو بار بار دہراتے رہیں گے, جو باتیں میں نے بتائی ہے اس کو دہراتے رہیں گے, کیونکہ اس دورانے سے آپ ہمیشہ ہوشیار چوکنا اور مستعد رہیں گے. اور جب تک بندہ چور کے لیے تیار رہتا ہے تو تالا بھی اچھا لگاتا ہے, رات کو ذرا بھی گھر میں کٹ پٹ کی آواز آتی ہے تو فوراً اس کی آنکھ اڑ جاتی کھل جاتی ہے کہ بھتا خوروں کی حکومت پہ جاگتے رہنا کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس قسم کی ساری باتیں, تو یہ ایمان کے جو ڈکیت ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں نبی پاک کی وصیت کو یاد رکھنا ضروری ہے, یاد رکھنا گویا کہ ضروری ہے کہ جس کی بنا پر بندہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے, ایمان بچا سکتا ہے. تو 3 ہجری کی ابتدا میں سورۃ النساء کے نزول ہوا ہے, جنگ احد لڑی گئی ہے, اس میں بے شمار لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کے یتیم بچے تھے اور بیوائیں تھیں، ان کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے عرب کے اندر یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی کہ وہ یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، یتیموں کی، اور یتیم اس بچہ بچی کو کہتے ہیں جس کے والدین انتقال کر جائے اور وہ نابالغ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دوست کے لگے وہ آئے بڑے معمر تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کہ میں نام نہیں لے رہا ان کا، تو وہ آ کر کہنے لگے ایک لطیفے کے طور پر، وہ رو رہے تھے، میں نے ان کو دلاسہ دیا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے جی میں یتیم ہو گیا۔ میں نے کہا کب یتیم ہوئے؟ کہ کل میرے والد صاحب کا انتقال ہو۔ میں نے کہا حضور یتیم اس کو نہیں کہتے، یتیمیت کا جو گویا کہ اس کو اس کی جو حساسیت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے سر پر کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ جب بچہ خود نابالغ ہو، نابالغ بچے کے والدین میں سے والد یا والدہ انتقال کر جائے تو اس پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے، بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے والدین اگر انتقال کر جائے تو اس کو یتیم کے لفظ سے یاد نہیں کیا جاتا، ورنہ یہ یتیم کا لفظ ہے کہ خاص نہیں رہے گا، اور یہ ایک عمر تک اور ایک لمٹ ہے اس کی کہ اگر اس دوران اللہ رب العالمین کی اگر حکمت رہی اور اس کے والدین گویا کہ یہ اس کی قدرت میں اگر فیصلہ تھا کہ اس بچے کو گویا کہ بلوغیت سے پہلے والدین کے سائے سے ہٹا دینا ہے یا جناب ایک کا سایہ اس سے اٹھا لینا ہے، تو یہ نابالغ بچے کی جو عمر ہے، لڑکی کے لیے اس طرح کے 9 سال ہے اور لڑکے کے لیے 12 سال ہے، یا جناب جو ہے کہ سن بلوغ جو بھی ہے 15 سال جس طرح کہہ دیا جاتا ہے، اور جو اس کے علامات حدیث کے اندر موجود ہے جو آپ حضرات جانتے ہیں، اس دوران اگر کسی کے والدین یا والدین میں سے کوئی انتقال کر جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ نابالغ بچوں کو اپنی سرپرستی میں رکھتے اور ان کے ماں باپ کی طرف سے جو وراثت آتی تھی اس پر قبضہ کر لیتے تھے، اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 کے اندر اسی چیز کو بیان کیا، فرمایا وآتوا اليتامى واموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب۔ اللہ فرماتا ہے ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، کہ یہ جو یتیم کے جو مال تمہارے پاس موجود ہیں اور یہ جو تم نے اس کو گویا کہ اپنے پاس ہراساں کر لیا ہے، رکھ دیا ہے، تو اس کو اپنے خراب مال کے ساتھ اور اپنے خبیث مال کے ساتھ، اس پاک مال کو نہ ملاؤ، ان کی وراثت کو اپنے اوپر نہ رکھو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھتیجے کی جو نابالغ تھا، یتیم ہو چکا تھا، اس کے مال کو ہراساں کر لیا، رکھ دیا اور پورے طور پر اس کو ہتیانے کی کوشش کی، اور وہ بچہ ایسا تھا کہ اس کا کوئی سرپرست تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کا نزول فرمایا اور سرکار نے اس کو منبر پر بیان فرمایا تو وہ شخص آیا، اس نے حضور کی خدمت میں معذرت کی، کوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں گویا کہ حاضر ہوا ہوں، شاید یہ معاملہ میرے سے سرزد ہوا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے اور میرے یتیم بھتیجے کے لیے یہ مال ہے جو میرے بھائی نے چھوڑا تھا اور میں یہ گویا کہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک اس پر پیش کر دوں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یقیناً اس میں بے شمار چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ ہمارے باطن کی اصلاح فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کا انداز اور پھر اس کو ہلاکت سے تعبیر کرنا، یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں 7؟ سرکار نے فرمایا 7 چیزوں کی ضمانت تم اٹھاؤ، تمہیں جنت میں لے جانے کی ضمانت میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا حضور وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرما اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے پہلی ہلاکت، جادو کرنا دوسری ہلاکت، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ جو بم دھماکہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ حدیث پاک تو ان کو جہنم بھیج رہی ہے، یہ حدیث پاک تو ان کو جہنم بھیج رہی ہے کہ ناحق لوگوں کو جن کا قصور نہیں ہے، 50-50 آدمی، اللہ اکبر، 80-80 آدمی، 100-100 آدمی ایک بم دھماکے کے اندر گویا کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ تو مظلومیت کی موت مر گئے، وہ تو شہید ہی ہیں، لیکن یہ جو اسلام کے نام پر نہیں مرا، یہ تو شیطان ہے جس کو اسلام بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ تو خود پہلی فرصت کے اندر جہنم اس کی قبر کو بنا دیا گیا، اور برزخ کی ساری کیفیات اس کی قبر کا اگر تصور بھی نہ ہو تو گویا کہ مرنے کے بعد کا جو عالم برزخ ہے تو سیدھا یہ جہنمی ہے۔ اس حدیث پاک سے ہے، اس کے لیے ہمدردی کا گوشہ دل کے اندر رکھنا یہ مسلمان کے لیے خود ایمان کی ہلاکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا شرک کرنے والا، جادو کرنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، سود کھانے والا، یتیم کا مال کھانے والا، جو اس موضوع سے متعلق ہے۔ جہاد جب آ جائے کہ چلو اللہ کی راہ میں اعلان کلمۃ الحق، کفر پکار رہا ہے تمہیں اس لیے کہ تمہیں
سرنگو کر دے اور اسلام پکار رہا ہے تمہیں اس لیے کہ تم اللہ کے دین کو سربلند کر دو. میدان میں پہنچ گئے اور اسلحہ دیکھا اور ڈر کر بھاگ گئے. فرمایا جو جہاد میں پیٹ دے کر بھاگ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا, جنت سے اسے روک دیا جائے گا. مسلمان پاک دامن عفت پارسا خاتون کے اوپر غلط تہمت لگانا, یہ وہ ان بدبختوں میں سے ہے. ساتویں علامت یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا کہ یہ فلاں سے اس کے ناجائز تعلق ہے, فلاں سے ناجائز تعلق ہے. خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز گویا کہ بڑی سرایت کر گئی ہے. نندوں کے اختلاف, ساس کے اختلاف, وہ شوہر اپنے بیٹے کو اس قدر کمزور کر دیتی ہیں کہ جناب بیٹا مجبور ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے تہمت لگانے پر. تو اگر حق بجانب ہے تو اس کے لیے تو گواہ ہے, اس کے لیے پھر گواہ ہے. اگر وہ تہمت لگائی جا رہی ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے, تو اس کے لیے پوری شرائط ہے جو انشاءاللہ میں کل درس کے اندر آپ کی خدمت پیش کروں گا, تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ سارے قانون کی شرائط مرتب ہو جائے. لیکن ایک حسد ہوتا ہے جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے, جو بالخصوص عورتوں کے اندر بہت زیادہ رائج ہوتا ہے, اور ہماری بہنیں اس بات کا خیال نہیں کر پاتی اور شیطان کے اس ہوے کو اپنے اوپر غالب کر دیتی ہیں, اور یہ گویا کہ سارے گھر کا نظام برم برم ہو کر رہ جاتا ہے. ساس اور بہو کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ چلتا ہے, ساس کی جو اپنی سطح ہے اور بہو کی جو اپنی سطح ہے, یہ دونوں اپنی سطح کو بھول جاتی ہیں, اور اپنی سطح کو بھولنے کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جاتے ہیں, اور مد مقابل ہونے کی وجہ سے کلیش ہوتا ہے, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, طلاق کا سلسلہ چل جاتا ہے. جو چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں, جن کے گھر گویا کہ طلاق کا یہ سلسلہ ہوا ہے, ان بچوں کے ذہنوں پر کیا غلط تاثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ بچپن سے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جرائم میں جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں, جرائم کے اندر جو تفتیش ہوتی ہے اور جب اہلکار ان سے تفتیش کرتے ہیں, تو ان میں ریشو اکثریت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی ہوتے ہیں. وہ جرائم کے جو شہدائی ہو جاتے ہیں, ان کے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ضرر دیں, تکلیف دیں. اس لیے کہ جب اس نے اپنے ماں باپ کو لڑتا ہوا دیکھا, اور وہ چھوٹا سا ذہن, وہ سادہ ذہن, جب بچپن ہی سے وہ اذیت کے ایندھن میں وہ پکتا رہا, اور حال یہ ہو گیا کہ جناب ماں باپ کے اندر کلش ہو گیا, طلاق کی صورت بن گئی, تو اللہ جس کی حفاظت فرمائے. ورنہ شیطان کے مکر و قید میں تو وہ آسانی سے آ جاتا ہے, اور مستقبل کے اندر اسے خوشی راش نہیں آتی, لیکن وہ کسی کو دکھ پہنچائے تو اسے خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا بچپن پوری اسی دکھ اور تکلیف کے اندر گزرا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام کرنے سے پہلے, جہاں ساس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, وہاں شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کون سے مراحل کو گویا کہ عبور کر کے جا رہا ہے. تو جو میں سطح بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ساس کی سطح ہے شفقت کی, محبت کی, درگزری کی, جو اپنی بیٹی کے لیے وہ رکھتی ہے. اپنی بیٹی کے لیے جو اس نے رشتے تلاش کرنے ہیں, اپنی بیٹی کے لیے جو رکھنی ہے, تو وہی خیال وہ اپنی بہو کے لیے نہیں رکھتی. اور بہو جو ہے وہ اپنے انداز کو چنچل سمجھتے ہوئے اپنے اوپر اس بات کو نہیں لاتی کہ وہ اب شادی شدہ ہو چکی ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہے. وہ اپنی ساس کو اس انداز میں ٹریٹ اور ڈیل کرتی ہے کہ جس طرح کہ وہ اپنی سہیلی کو کر رہی ہے. تو یہ اپنی سطح سے گویا کہ اوپر بڑھ جاتی ہے, اور ساس اپنی سطح سے نیچے گر جاتی ہے, اور یہ ایسی نفسیاتی سطح بن جاتی ہے کہ جس سے کلش ہوتا ہے اور وہ حسد کی صورت میں بڑھ جاتا ہے. ساس یہ سمجھتی ہے کہ جناب, بہو یہ سمجھتی ہے کہ ساس کے ہاتھ میں سارے خزانے کی کنجی ہے, یہ میرے ہاتھ میں آ جائے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ساس نے اس گھر کے اندر ایک عمر دی ہے, ایک عرصہ گزارا ہے, اب وہ عورت نہیں, وہ ماں کی پوزیشن پر آ چکی ہے, اب وہ گھر کے ایک ستون اور پلر کی صورت اختیار کر چکی ہے. تو بھی اس مقام پر پہنچے گی, لیکن تجھے بھی اتنا وقت گزارنا پڑے گا. تو یہ اپنی ساس سے متعلق بہو اس بات کو غور نہیں کرتی, اور ساس جو ہے وہ بہو سے متعلق اس بات کو رکھتی ہے جس طرح کہ وہ خود ہے. وہ خود چاہتی ہے کہ جس طرح میں خلوت پسند ہو گئی ہوں, میں تسبیحات کو لے کر بیٹھی ہوں, میں کم بولتی ہوں, میں گویا کہ خاموش رہتی ہوں, اور میں لمٹ تک چلتی ہوں, تو میری بہو بھی اس طرح ہو جائے. تو ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس وقت آپ اس عمر میں تھی تو یہ فطرتی تقاضے تھے کہ اس بات پہ یہ ساری باتیں سردد ہو جاتی تھی. اور پھر ایک نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا تو میرا رہا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا ہو گیا, کہا وہ تو بیوی کا ہو گیا. تو محترمہ, اب وہ آپ کے کمرے میں تو نہیں رہ سکتا نا, آپ نے تو شادی اس کی خود کرائی تھی زندگی گزارنے کے لیے. تو آپ اپنی سطح کو کچھ محسوس کریں, اپنی ذمہ داری کو کچھ محسوس کریں, اور کرن مسائل کچھ محسوس کریں. یہ نفسیاتی تقاضے جو شعور انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, انسان ان گوشوں کو اگر رکھے اور قرآن مجید برہان رشید کے اعتدال کی گفتگو کو اگر ملحوظ خاطر رکھے تو یقیناً ہمارے ماحول کے اندر بڑی پارسائی اور گویا کہ اعتدال کی بڑی روش گویا کہ بہت آسانی کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہے. اور میں تو اپنے ایک نوجوان دوست کو یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھ ساری ذمہ داری تیری گردن ہی پر ہے, ماں کا بھی احترام تجھ پر ہے, بیوی کے حقوق بھی تجھ ہی پر ہے, بہن کے حقوق بھی تجھ پر ہے, لیکن اگر تیرے گھر اولاد ہو چکی ہے تو سب کو ایک طرف رکھ, سب سے بڑا حق تیرے وارثوں کا اولاد کا ہے. ایسی کوئی حرکت مت کر گزرنا, کیونکہ نکاح ایک عیاشی کی چیز نہیں ہے, یہ تو بہیمیانہ اور جانوروں کا تصور ہے. نکاح تو ایک پاکیزہ رسم ہے افزائش نسل کے لیے, کہ اولاد پیدا ہو اور اولاد کے ذریعے خدا کے دین کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا گیا تھا. جیسے سیدنا فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی طبیعت کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے گھر اولاد کو دیکھتے ہیں, تو آپ کی طبیعت بیوی کی طرف رغبت کرنے کی کیسے ہوتی ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میری طبیعت کبھی, یعنی مقام تقویٰ میں وہ اتنے عالی ہے کہ فرمایا کہ میرا نفس کبھی مجھے اس نیت سے کبھی رغبت نہیں دلاتا. فرمایا میری اولاد مجھ سے اس لیے ہوئی ہے کہ وہ پیدا ہوں اور وہ اللہ کے دین کو بلند کریں. تو افزائش نسل اور خدا کی اس دین کی خدمت کے لیے سرکار نے جو فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے پیار کرنے والی ہو اور اس سے زیادہ بچے تمہارے پیدا ہو سکیں, اس کی وجہ کیا تھی کہ صرف ایک فورس بنائی جائے؟ نہیں, اس محبت سے مراد کیا تھی کہ آپ اس کو نیم برہنہ لباس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کے پھریں؟ یہ مراد تھی؟ نہیں, ہرگز یہ مراد نہیں تھی. اس سے پہلے آپ کی مراد شریعت مطہرہ کی پاسداری تھی کہ جناب وہ محبت کرنے والی ایسی ہو کہ آپ کے دل میں کسی اور عورت کے لیے اور کبھی غیر شرعی امور کے ارتکاب کے لیے خیال نہ گزرے, وہ آپ کو اتنی محبت اور خیالات میں اتنا مشہور کر دے کہ آپ گویا کسی اور اجنبیہ کی طرف راغب نہ ہو سکے, اور اولاد اس طرح کی ہو کہ وہ گھر میں رہنے والی تو عورت ہی ہے, وہ دینداری کے اعتبار سے اس طرح کی وہ تربیت دے کہ آگے چل کر یہ اولاد دین متین کی خدمت کر سکے. تو یہ گویا کہ شادی کا کانسیپٹ ہے, لیکن آج ہماری جوان نسل اس کو بھول گئی ہے. اس وجہ سے طلاق کا ریشو, بے پردگی کا ریشو, اور حیا کا جب دامن نکل جاتا ہے, حیا کا جب دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, تو مومن مسلمان سے میں خطاب کر رہا ہوں, مسلمان یہ سمجھے کہ وہ بے حیائی کے کام کر کے نیم برہنہ لباسوں میں اپنی خواتین کو باہر نکال کے وہ سمجھے کہ جناب یہ ترقی یافتہ دور ہو چکا ہے. میں اس کو کہتا ہوں تو دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا کہ تو یہ گھر کے ماحول سے تجھے تمانیت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ بے حیائی, حیا جو ہے یہ ایمان کا رکن اعلی ہے, جب یہ رکن گر جاتا ہے تو ایمان خود ہی گر جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر کے اپنے درس کو پیش کر اور ختم کرتا ہوں. یتیموں کے حوالے کے حساب سے انشاءاللہ کل ہم نکاح کے موضوع پر آئیں گے, اور نکاح سے متعلق انشاءاللہ العزیز سید حدیث آپ کی خدمت پیش کریں گے. نکاح سے متعلق ضروری مسائل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا, اور نکاح سے متعلق جو ایک انقلابی پہلو اسلام پیش کرتا ہے, جو ہم انقلابی موضوعات کے تحت ہر بات کو لے کر آ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ تصور بھی میں آپ کی خدمت میں کل درس کے اندر پیش کروں گا. میں یہاں پر صرف ان حوالوں کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح ایک پاکیزہ رسم ہے, اور اس کا مقصد جو ہے اللہ کے دین کو تقویت پہنچانا ہے, اور ایسے افراد میدان میں تیار کرنے ہیں جو ہمارے بعد یہ ہماری موجودگی کے اندر اللہ کے دین کو گویا کہ پروان چڑھا سکیں. حیا اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, اور قرآن مجید برہان رشید نے بھی سورہ نور میں یہی فرمایا کہ مومنوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اس لیے کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. لیکن اگر تم بند کمرے میں یا خلوت میں کچھ بھی کرتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم کرتے ہو اللہ سب پر خبر رکھنے والا ہے. اللہ کی قدرت کی نظر سے کوئی چیز گویا کہ پوشیدہ نہیں ہے. تو حیا یہ سب سے بڑا عنصر ہے, اور یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. جس طرح کسی کی طرف للچا جانا یہ ہماری فطرت ہے, اسی طرح حیا جو ہے یہ انسان کی گویا کہ فطرت کا ایک جوہر ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اپنی امتوں کو وصیت کیا کرتے تھے, جب وہ رخصت ہوتے تھے, اپنی امتوں سے رخصت ہوتے تھے, دین سکھا دیا, دینیات سکھا دی, ایک بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں, دین سکھا دیا, دینیات سکھا دی, اچھے برے کی تمیز سکھا دی, اب اس کو سیکور محفوظ کس طرح کریں, اس پر کون سا کور چڑھائیں, اس کو بچا کر رکھیں کہ نبی دین بھی بچ جائے, ایمان بھی بچ جائے, اب نبی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. تو جب امت نبی کے آخری وقت میں آ کر نبی سے پوچھتی کہ اب آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں, ہمیں کوئی نصیحت فرمائے, تو بخاری شریف کے حدیث سے سگا فرماتے کہ نبی اپنی امت کو جو نصیحت کرتا تھا وہ کرتا تھا حیا کی، کہ دیکھو حیا کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے مت دینا، اور بعد میں وہ یہی کہتے تھے کہ جب تک تو حیا پر رہے گا شریعت پر رہے گا، اور حیا تو نے چھوڑ دی، وَإِذْ لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اور جب تو بے حیا ہو جائے گا پھر تو تیرے لیے کچھ رہے گی نہیں چیزیں، جو چاہے تو گویا کہ کرتا پھرے، اور جب تیرے دل سے حیا نکل جائے گی تو پھر ایمان بھی رخصت ہو جائے گا اور دین بھی گویا کہ رخصت ہو جائے گا۔ سرکار کی صحابہ کی عادت تھی وہ گلیوں میں بیٹھا کرتے تھے، جس طرح کہ آج گلیوں کے نکڑ پر ہمارے نوجوان دوست بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنا ناجائز نہیں ہے، میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، یقیناً طبیعت میں بحشت ہوتی ہے، چار دوست کہیں نہیں مل سکتے، وہ گلی کے نکڑ پر بیٹھ جاتے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، رمضانوں میں اکثر ہی معمول ہوتا ہے، شریعت نے اس بیٹھنے کو منع نہیں کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو گلی کے نکڑ پر بیٹھا ہوا دیکھا تو سرکار نے فرمایا گلی میں مت بیٹھا کرو، تو صحابہ نے کہا حضور یہ ہماری طبیعت ہے نہیں بیٹھیں گے، یہ تو دوست یار کاروبار میں ہوتے ہیں کبھی ملتے نہیں، تو یہ کہ گلی کا نکڑ یہ چوک خاص ہوتا ہے، اگر بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر تم راستے کا حق ادا کر دیا کرو، جو چوک پر تم بیٹھتے ہو نکڑ پر بیٹھتے ہو، تو جو راستے کے نکڑ پر جو تم بیٹھتے ہو گلی کے نکڑ پر جو بیٹھتے ہو تو جو راستہ ہے اس کا تم حق ادا کر دیا کرو تو پھر تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ حضور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جو غیر محرم عورتیں گزرے ان کے لیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، یہ پہلا حق ہے، اور فرمایا راستے میں اگر کوئی ضرر والی چیز تم دیکھو تو کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ پہنچے تو تمہاری نظر وہاں تک پہنچ چکی ہے تو وہ ضرر والی چیز تم وہاں سے اٹھا کر الگ کر دو، اور فرمایا کہ راستے کے نکڑ پر اگر تم بیٹھو تو اگر کوئی تمہیں سلام کر دے تو تم اس سے جواب دو، یا اگر کوئی نہ کر سکا تو تم اس سے سلام کر لو۔ تو فرمایا یہ تقاضے اگر تم پورے کرو گے تو یقیناً یہ راستے کا حق تم نے ادا کر دیا، اب یقیناً تم دن میں بیٹھو رات میں بیٹھو جب بھی بیٹھو، تو راستے پر بیٹھنے سے اور نکر پر بیٹھنے سے سید عالم نے منع نہیں کیا بلکہ ان چیزوں کا خیال کیا کہ جو غیر محرم عورتیں وہاں سے گزرتی ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں، ایک تمہارا ان سے ایک گویا کہ مذہبی رشتہ ہے، اگر تم اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ اگر ہندوستان ہوتا یہ کوئی ایسی اور سرزمین ہوتی، ہندو بھی علاقے میں رہ رہے ہوتے، مسلمان خواتین جاتی اور ہندو لڑکے اگر مسلمان خواتین کو گھر رہے ہوتے تو مسلمان تیری غیرت کیا کہتی، کیا وہ خاتون اس وقت تجھے اپنی بہن نہیں لگتی، اپنی ماں کا تصور تجھے نہیں آتا؟ اس لیے کہ کافر مومنہ خواتین پارسا عفیفہ خواتین کی طرف گھر رہا ہے تو فرمایا یہی تصور، وہاں تو کافر گھر رہا ہے اور یہاں شیطان جو سب سے بڑا کافر ہے وہ تیرے اندر داخل ہو کر تجھے اسی کافر کی صفت میں مبتلا کر رہا ہے، تو لہذا راستے پر تو بیٹھے تو غیر محرم عورت کو دیکھے تو اپنی نظروں کو جھکا۔ پھر میرے آقا نے ایک بات اور فرما دی، فرما جب ایک نظر پڑ جائے تو وہ خطا ہے کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ عزم کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر اس طرف دیکھنا، فرمایا اس سے بچ۔ حضور ذات ساتھ کہتے ہیں یہ بچنے کا حکم، میرے آقا کبھی فضول بات نہیں کہتے، فرمایا کہ دل دو چیزوں سے اثر لیتا ہے، دل دو چیزوں سے اثر لیتا ہے، ایک کان سے اور ایک آنکھ سے، غلط بات سنیں گے تو دل اسی کا عادی ہو جائے گا، غلط چیز دیکھیں گے تو دل جو ہے اسی چیز کا عادی ہو جائے گا۔ اور جمعے کے دن میں آپ کی خدمت میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلی بات بتائی ہے کہ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ جب بدبختوں کے ساتھ گندے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی گویا کہ سنگت مت رکھنا، اور ان کی صحبت ان کی محفل میں مت بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول اور گیدرنگ مت کرنا، اس لیے کہ وہ تجھے غلط چیزیں دکھائیں گے اور غلط چیزیں سنائیں گے، اور غلط چیز دیکھ کر سن کر انسان کا دل پلٹ جاتا ہے، اور یہ دل کبھی ایمان پر رہ جائے یہ تو قسمت والوں کی بات ہے، اگر یہ پلٹ گیا اور تیری آخرت خراب ہو گئی تو کیا کرے گا۔ تو حضور ذات صاحب کہتے ہیں کہ ایمان کو ضائع کرنے والی چیز، بندہ ایمان کو ضائع کرنے سے ڈرتا ہے کہ ایک یہی تو نعمت ہے مومن کے پاس، اگر یہ رائی کے دانے کے برابر بھی رہی تو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ آنکھوں سے پردہ کیا جائے، کیونکہ جب آنکھ بہکتی ہے تو پھر ستر بہکتا ہے، بد نظری انسان کے دل کو اتنا سخت کر دیتی ہے، اتنا جری کر دیتی ہے کہ رسول کا قول اسے معاذ اللہ ایک عامیانہ قول لگتا ہے، خدا کا قول اسے معاذ اللہ ایک گپ اور ایک لطیفہ لگتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے اپنے لیے بدبختی کے اتنے دروازے کھول دیے کہ دل کی زمین بالکل سخت ہو چکی ہے، تو ذرائع بھی اللہ نے بتا دیے ہیں، حفاظت کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. اب انسان اگر مومن اپنے ایمان کا تحفظ نہ کرے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی. لیکن مولا ہم تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں بدبختوں اور بدبختی سے محفوظ فرما.